चैप्टर शुरू करते हैं इस किताब का। अन्नियतु, आप भी मेरे पीछे दोहराएंगे, नियत के मसाइल। अमल के अजर सवाब का दारो मदार नियत पर है। अन उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु قال रदियल्लाहु अन्हु قال समितु رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ لہذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ہی ملے گی، یا جس نے کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی۔ بس مہاجر کی ہجرت کا صلہ وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی، اسے بخاری نے روایت کیا۔ ہم لوگ نماز کی کتاب شروع کر رہے ہیں اور پہلی بات نیت پہ آ گئی، کیونکہ نیت کا اعمال میں اسی طرح سے مقام ہے جیسے بیج یا گٹھلی کا درخت کے لیے۔ نیت جیسی ہوگی عمل کا پودا بھی ویسا ہی اگے گا۔ تو لہٰذا نماز پڑھنے سے پہلے ایک انسان اپنی نیت کو چیک کرے کہ کیا میں نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے اور ایک فرض کی ادائیگی سے کی نیت سے کر رہا ہوں، یا مجھے اس سے کوئی اور فائدہ لینا ہے۔ اور نیت جو ہے وہ دل کا عمل ہے۔ نوا اس کا روٹ ہے، نون واو یا۔ نوا کہتے گٹھلی کو، گٹھلی کہاں چھپی ہوتی ہے، زمین میں، یعنی گٹھلی سے ہی چھوٹا سا پودا نکلتا ہے پھر بالآخر درخت میں بدلتا ہے۔ تو لہٰذا نماز کے اندر نیت کی حیثیت کیا ہے، یہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ جب ہم اس کو زبان سے ادا کرتے ہیں تو وہ قول بن جاتا ہے۔ یہ فرق سمجھ جائیں گے تو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ نیت دل کا عمل ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے نیت کیسے کریں؟ دل میں نیت کو درست فرمائیں، کیوں پڑھ رہی ہوں، کس کے لیے پڑھ رہی ہوں اور کیا پڑھ رہی ہوں، کہاں پڑھ رہی ہوں، کیا طریقہ کار ہے اس کا، یہ ساری باتیں۔ اس پہ تھوڑی سی بات انشاءاللہ جہاں آگے نماز کے موضوع پہ یہ بات آئے گی تو ہم اس کا طریقہ بھی دیکھیں گے کہ ہم نیت کریں گے کیسے، ٹھیک ہے؟ ابھی تو صرف ہم اپنی نیتوں کو درست کر رہے ہیں۔ فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ دکھاوے کی نماز ہے۔ ان ابی سعید رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال فقلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزيد صلاته لما يرى من نظر رجل رواه ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک بات سے آگاہ نہ کروں؟ ہم نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا شرک کے خفی دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کرے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جب دوسروں کو بہت اہمیت دیتا ہے تو وہ عمل جو سراسر بندے اور رب کے بیچ میں ہوتا ہے اس کو بھی لمبا کر لیتا ہے۔ یہ کون کرے گا جو لوگوں کے اندر اپنی نمازوں کی دھاک بٹھانا چاہے گا یا اپنے آپ کو نیک معروف کرنا چاہے گا؟ تو ایسا شخص گویا کہ دجال سے بھی زیادہ بڑے فتنے کا شکار ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ کس طریقے سے ایک انسان دوسروں کی نظروں میں بڑا بنتا ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے اس میں اپنے عمل کی بات یہ ہے کہ اگر تو میں نماز عام حالات میں بھی لمبی پڑھتی ہوں، نارمل ہی میری روٹین ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ دوسروں کے سامنے بھی اسی طرح پڑھے، لیکن اگر عام حالات میں تو اب بھاگا دوڑی میں ہیں اور کسی کے سامنے بڑی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ پھر سوچ اگر اس نیت سے ہے کہ دکھاوا ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے گا، تو درست نہیں۔ لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات بھی بتا دوں کہ ہماری دن کی 5 نمازیں اور ہفتے کے 7 دنوں کی نمازیں ہمیشہ ایک ہی صورت پہ نہیں ہوتی۔ ہم کبھی اکیلے ہوتے ہیں، کبھی لوگوں میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے قطع نظر بھی جب ہم اکیلے بھی ہوتے ہیں تو کبھی ہم بہت خوشی سے پڑھتے ہیں، ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے، ہم بالکل ذہنی طور پہ مطمئن ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم اکیلے میں ہوتے ہیں تو ہمیں کسی کام کی جلدی ہے یا کوئی بات ہے، حالانکہ ہمارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ نماز سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر لیں، لیکن بہرحال اس میں پھر وہی بات ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ مثال دوں گی کہ اگر آپ قرآن پاک کا پڑھنے لگ گئی ہیں اور آپ کو اب اس کتاب کے ذریعے نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا ہے، یہاں ایک محتاط بات صرف یہ کہوں گی، اور وہ کیا ہے کہ جب کبھی آپ دوسروں کے بیچ میں نماز پڑھیں، کسی مسجد میں ہیں، جماعت سے ادا کر رہے ہیں، کچھ بھی، تو یہ سوچ ضرور رکھیں کہ آپ پہ کچھ لوگوں کی نظریں ہوں گی، وہ سوچیں گے کہ یہ قرآن کی طالبہ ہیں، یہ سیکھ رہی ہیں، اب ان کی نماز جو ہے وہ ہم سے تو بہتر ہوگی۔ اس سوچ کے تحت کہ لوگ آپ کے دین یا آپ کے قرآن یا آپ کے سیکھنے سکھانے کو مس انڈرسٹوڈ نہ کریں، اس نیت سے اگر آپ اس وقت تحمل سے، سکون سے پڑھیں گی، یہ مت سوچیے کہ میری بڑائی ہے، یہ سوچیے کہ اللہ کے دین کی عزت ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ شرک نہیں ہے، اور اصل بات ہے کہ اللہ کو بندے کی نیت کا پتہ ہے۔ دکھاوے کی نماز شرک ہے۔ ان شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى یرائی فقد اشرك ومن صام یرائی فقد اشرك فقد اشرك ومن تصدق یرائی فقد اشرك رواہ احمد۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا، اسے احمد نے روایت کیا۔ آپ کے دل میں سوال ہوگا کہ کیوں؟ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، اور کام کیے نماز کے، دین کے اچھے کام، پھر بھی شرک کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ انسان اپنا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ جب دوسروں کو دکھانے کی نیت سے کرتا ہے تو شراکت ہو جاتی ہے، پارٹنرشپ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پارٹنرشپ بالکل پسند نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم کوئی بھی نیک عمل کریں، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے ہے، پھر اس کے بعد اگر کوئی اس کو دیکھ لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہم بہت ساری ایسی نیکیاں جس کو چھپا کے تو کر ہی نہیں سکتے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ کہیں درس دیتی ہیں، یا آپ کوئی قرآن کی کلاس کرتی کراتی ہیں، یا آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں، تو اس کے لیے تو آپ خود اعلان لگواتے ہیں، آپ اس کے لیے خود فلائر بانٹتے ہیں، تو کیا یہ پھر آپ چھپایا نہیں ہے اور لوگوں کو پتہ چل گیا، اور آپ کہیں اس لیے ہم صرف اپنے کورس کی بات نہیں کریں گے آگے جا کے لوگوں کے اندر کہ کہیں دکھاوا نہ ہو جائے، تو یہ مراد نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو بندے کے دل کا پتہ نا، بڑی باریک سی لائن ہے شرک میں اور توحید میں، اور اس کو انسان خود ہی زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتا ہے۔ ایسی روایات کو سن کر اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ دوسروں کے اوپر تنقید سے انسان دیکھے کہ اچھا فلاں تو اس کام کو کر ہی رہا ہے اور اس کی نیت خراب ہوگی. ٹھیک ہے. فردیت الصلاح، نماز کی فرضیت. نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے. رکن کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جس کے گرنے سے وہ چیز گر جائے. میں رکن کو کرسی کی ٹانگ سے تشبیہ دیتی ہوں. چار ٹانگیں ہیں نا، کسی کرسی کی تین ٹانگیں موجود ہوں اور ایک ٹانگ اتر جائے تو وہ کرسی سیدھی نہیں رہے گی نا، تو سمجھے یہ رکن ہے. باقی رہ گئی اس کی سیٹ، اس کے اوپر کوئی اگر فوم لگا ہوا ہے، اس کی کشن، یہ رکن نہیں. رکن کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کے نہ ہونے سے وہ چیز ختم ہو جائے. تو اسلام کے اندر نماز کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے کرسی میں ٹانگ کی. مطلب کیا ہے کہ جب نماز نہیں ہوتی تو دین سیدھا نہیں رہتا اور وہ دین دین ہی نہیں رہتا. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ و اقام الصلاح و ایتاء الزکاة و الحج و صوم رمضان. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے: اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دوسری چیز نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب دیکھیے کتنا خوبصورت انداز تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دینے کا کہ چیزوں کو ہمیشہ ریلیٹ کر لیا کرتے تھے. یہاں دیکھیے بنیل کا لفظ استعمال ہوا نا، تو بنیاد کو کہتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ جس طرح ایک کمرے کے اندر پانچ چیزیں ہوتی ہیں، چار دیواریں اور ایک چھت، اور ان میں سے کسی ایک چیز کے گرنے سے وہ کمرہ نہیں رہتا. آپ چھت گرا دیں گے تو وہ باؤنڈری وال بن جائے گی، آپ ایک دیوار گرا دیں گے تو وہ برامدہ بن جائے گا، آپ آمنے سامنے کی دو دیواروں کو گرا دیں گے تو وہ ایک راہداری بن جائے گی. کمرہ کب ہوگا؟ جب پانچوں چیزیں ہوں گی. بالکل اسی طرح یہ پانچ چیزیں جن کا اس حدیث میں تذکرہ ہوا، یہ پانچوں ملیں گی تو اسلام بنے گا. یعنی اگر کسی کے دل میں اللہ کی توحید، وحدانیت کی گواہی اور اللہ کے رسول کے نبی ہونے کی گواہی دل سے نہیں دے رہا، تو گویا کہ وہ دین اسلام کی عمارت کے اندر رہنا کر رہا ہے اور اس کی چھت گر گئی. اسی طرح نماز چھوڑے گا یا زکوٰۃ نہیں دے گا یا حج جان بوجھ کے نہیں کرے گا، رمضان کے روزے جان بوجھ کے نہیں رکھے گا، تو گویا کہ پھر اسلام ختم ہو گیا. ذرا یہاں سوچئے اس حدیث پہ غور کرتے ہوئے، آج کتنے لوگوں کے اسلام ہی ادھورے ہیں، کتنے لوگوں کی دیواریں گری ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کی چھتیں گری ہوئی ہیں. تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا میری یہ پانچ چیزیں کمزور تو نہیں؟ کہیں میرے اسلام کی عمارت گرنے والی تو نہیں؟ کیا اسلام کی چھت گرنے والی تو نہیں؟ کیا میرے اسلام کی دیواریں اتنی کچی کمزور تو نہیں کہ میں اس کی ہی اوٹ میں ہوں اور وہی مجھے گرانے کا یا میرے مرنے کا سبب بن جائے؟ محاسبہ بہت لازمی ہے ان ساری باتوں کو سنتے ہوئے. ہجرت سے قبل دو دو رکعت اور ہجرت کے بعد چار چار رکعت نماز فرض ہوئی. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت فرد اللہ الصلاۃ حین فردہا رکعتین رکعتین فی الحدر والسفر فأقرت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو حضر اور سفر دونوں کے لیے دو دو رکعت نماز فرض کی گئی. بعد میں سفر کی نماز دو رکعت برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا، اسے بخاری نے روایت کیا۔ یہاں لفظ حضر جو آیا اس سے مراد ایسے جیسے حاضر، جیسے دو ہی سچویشنز ایک انسان کی ہوتی ہیں، یا تو وہ سفر میں ہوتا ہے، ٹریولنگ میں ہوتا ہے، یا اپنی جگہ پہ قیام کر رہا ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے۔ تو ابتدا میں جب نماز فرض ہوئی تو دو دو رکعت تھی، اللہ تعالیٰ لوگوں کو تیار کرنا چاہتے تھے۔ اور یہاں سے دین اسلام کی تدریج کا اصول بھی دکھتا ہے ہمارے لیے۔ اس میں ایک سائڈ پوائنٹ ملتا ہے، اور وہ کیا کہ جب ہم نئے بچوں کو، چھوٹی عمر کے 6 سال، 7 سال، 8 سال کے بچوں کو نماز کے لیے تیار کریں، تو ان کو پوری لمبی نماز کی دعوت دینا اور نہ پڑھنے پہ سختی کرنا اور بڑی بڑی وعیدیں سنانا یہ درست نہیں ہوگا۔ آپ بچوں کو دو دو رکعت سے شروع کرائیں۔ جیسے اگر آپ نماز پڑھتی ہیں اور آپ کے ساتھ 5 سال کا، 6 سال کا بچہ ہے، یا ذرا شعور ہو گیا شروع، 6 سال بھی ہو گیا، 7 کا بھی ہو گیا، تو اس کو کہ اچھا بیٹا تم 2 پڑھ لو، بچے کی طاقت دیکھیں، کبھی 4 بھی ہو، کبھی 2 بھی ہو، یہ نہ کہیں کہ اتنی ہوتی ہے۔ آپ یہ ساتھ جملہ ضرور بولیں کہ بچوں کی بچے اتنا بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب وہ بڑا ہوگا تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ چھوٹی نماز یا تھوڑی نماز پڑھنا بچوں کا کام ہے۔ پھر وہ بڑا ہوتا ہی انشاءاللہ پوری نماز پڑھنے کا عادی ہوگا۔ اگر کوئی بچہ بہت شوق رکھتا ہے تو صرف فرائض پہ اس کو رکھیں ابھی، پھر کچھ عرصہ جب فرائض کی پابندی ہو جائے گی پھر سنتوں پہ لائیں، اور پھر نفل تو ساری زندگی کے لیے کھلے ہیں۔ اور اگر آپ شروع میں بچے کو بہت زیادہ نماز ارکات کے بوجھ میں ڈال دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ گیو اپ کر دے۔ بہت سارے بچے عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ تھک جائیں گے، اتنی لمبی نماز ہے۔ تو اس لیے حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ بوجھ ڈالا جائے۔ تھوڑا تھوڑا بوجھ جو ایک انسان کے اوپر ڈلتا ہے نا، تو وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے لوگوں کو نمازوں سے دور نہیں کرنا، خود اپنے آپ کو بھی ایسی سوچیں۔ کوئی بڑی بات نہیں، آپ یہ بات سن رہی ہیں اور آپ ابھی خود بھی پوری نمازی نہیں ہیں، تو کوئی بات نہیں، پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسری بات یہ سوچیں کہ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز نہ رہے تو دین ہی نہیں رہتا۔ پھر یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ نماز کی دیوار کچی ہو، گری ہوئی ہو، بڑی نازک سی ہو تو خطرہ ہے جان کا۔ بس اصلاح شروع کر دیں، جس نے شروع کر دی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دے گا۔